سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین اپنے محرومین خاص طور پہ اس امام بارگاہ کو جن لوگوں نے بنایا قائم رکھا ان کے محرومین تمام شہداء اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جلد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
وآله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا للتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بيد محمد وعلى اللهم
صل على محمد.
عزیزان گران قدر، ایام ماہ رجب کے ہیں اور ماہ رجب میں کئی ایسے ایام ہیں کہ جو اپنی فضیلت کے قائل ہیں. ویسے بھی کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ ہماری اپنی زندگی سے جب منسوب ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے کسی بھی واقعے اور اہمیت کی وجہ سے ہم اسے یاد رکھتے ہیں. انسان مادی ہے، انسان محدود ہے، خود دنیا بہت محدود ہے، لیکن اس محدود اور اس لمیٹڈ چیز کے اندر پروردگار نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جس میں اگر ہم کچھ کام کریں تو ہم اس لامحدود زندگی میں خوشحال رہ سکتے ہیں. جس میں ماہ رجب ایک ایسا ایام ہے. خداوند متعال کے نزدیک زمانہ کو اتنا مہم ظاہراً نہیں ہے کہ خداوند متعال گئے یہ ہمارے لیے 24 گھنٹے، ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال، لیکن انہی ایام کے اندر کہ جو مادی دنیا ہے جس میں سورج گھوم رہا ہے اور ہمارے لیے ایک زمانہ تعین کر رہا ہے، اسی مادی اسی محدود کے اندر پروردگار جب کسی ایام کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتا ہے تو اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اسی لیے ماہ رجب کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا. اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً ہم باقی چیزوں کی طرح اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو روز قیامت حسرت کھائیں گے کہ یہ ایام گزر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دی. ماہ رجب بھی بالکل ایسی ہے. یقیناً آپ نے اس سے پہلے گفتگو سنی ہوگی ایام میں، ظاہر ہے اور بھی آپ کے پروگرام پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال توفیق ہوئی ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن بہتر گزار سکیں. ماہ رجب عرفہ کے نزدیک بہار کا مہینہ ہے. بہار کس کو کہتے ہیں؟ شکوفہ ہونا, دوبارہ زندہ ہونا, تجدید حیات ہونا. جو چیز مرجھا گئی تھی وہ دوبارہ کھلتی ہے, اس کے اندر زندگی آتی ہے. عرفہ اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روح کے کھلنے کا مہینہ رجب ہے. جو لوگ رجب میں محنت کرتے ہیں وہ شعبان میں اس پہ اور محنت کرتے ہیں, نتیجہ ماہ مبارک میں ان کو ملتا ہے. عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رجب اور شعبان ہمارے لیے بس کچھ ایام ہیں, ہم اس میں پروگرام کر کر گزر جاتے ہیں. پھر ماہ رمضان آتا ہے, ہم سروں پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں, مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی ذات میں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, میری اپنی ذات میں تو ایک تبدیلی نہیں آئی مجھے. میں نے روزہ رکھا, میں نے سب کیا, مگر وہ جو دعا میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو, لیکن یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکل رہی آج تک. میں 40 سال کے نزدیک ہو رہا ہوں, یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکلی آج تک کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی. میں کیا ہوں؟ میں کہتا ہوں کب ختم ہوگا, کب چاند نکلے گا, کتنا میرے میں اور سیرے آئمہ میں تضاد پایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان ایام کو درک نہیں کیا. میں اگر ان ایام کو درک کرتا تو پھر ماہ رمضان میں پھل لے کر خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہوتا. خب اب اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مہم کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفر اللہ وسال توبہ, یعنی توبہ کرو. کیا میں واقعاً کر پا رہا ہوں؟ یقیناً زندگی بہت مصروف ہے. اب آپ بولے مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا زندگی, آپ کو کیا پتا, مولانا صاحب کا تو کوئی کام نہیں ہوتا, کتابیں پڑھتے ہیں یا مجلسیں پڑھتے ہیں, لوگ سارے مصروف ہیں, لوگوں کے پاس سارے مصروف ہیں, تو آپ کو کیا پتا, جاب ہے, یہ ہے, وہ ہے. خوب دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر کیا خداوند متعال نے جب ہمیں خلق کیا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان آگے والا اتنا مصروف ہو جائے گا؟ تو یہ اتنے سارے جو اس نے ہمارے لیے اعمال بھجوائے اپنے انبیاء کے ذریعے سے, تو کیوں بھجوائے؟ یا تو ہمیں نہیں جانتا تھا, یا تو آپ بولے کہ نہیں پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ 21ویں صدی میں اس فاسٹ سیزن میں رہنے والی جگہ میں ہماری زندگی بہت مشغول ہوگی. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. یہ سب ہم اپنے آپ کو بہانے دے رہے ہیں. ہم چاہیں تو اپنی رفتار کو اولیاء کی رفتار کے قریب کر سکتے ہیں, اگر چاہیں تو, اور نہ چاہیں تو. انبیاء کے دور میں انبیاء بہت کوشش کرتے رہے, لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اور جس امام کی بہرحال آج شہادت ہے, امام زندان میں رہے 14 سال, کم و بیش بہرحال مختلف ہیں, شیعہ کہاں تھے 14 سال تک. تو آج بھی ہم شاید اپنے آپ سے یہی گلا اور اپنے آپ سے یہی کرتے رہیں کہ ہم کیا کریں, مصروفیت ہے, اور وہ جو غیبت میں ہے وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے. تو عزیزان میں بہت معذرت کے ساتھ, بہرحال میں روایتی مجلس تو مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی, نہ میں پڑھ پاؤں گا بہرحال, لیکن اصل یہی ہے کہ جب ہم آئے کیوں ہیں, ہم جمع کیوں ہوتے ہیں, ہم تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں, ہم کچھ سننے کے لیے آتے ہیں. خوب جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے. اور کوئی نئی بات تو بہرحال ان ایام میں نہیں ہے, یہ تو لطف الہی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے مکاتب سے منسلک کیا کہ جن کی خوشیوں میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں, جن کے غم میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں. اور یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں انہی ایام کے ذریعے سے ہمیں رزق مادی بھی دے رہا ہے, رزق معنوی بھی دے رہا ہے. خوب ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام کی خدمت میں, مولا یہ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے روز قیامت میں سوال کروں گا نعمتوں کا, یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو امام نے خود اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ کہا انہوں نے یہ جو کھانا پینا پھل یہ سب جو نعمتیں. کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں کھانا کھلاؤں اور پھر میں کہوں اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا عجیب سا لگے گا, مطلب کیسے میں اس کا, تو کہہ رہا مجھے میرے لیے تمہارے لیے عجیب سا لگے گا اور پروردگار کے لیے. تو کہا پھر جب نہ رسول اللہ, پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا پروردگار سوال کرے گا؟ کہا نحن نعمت اللہ, ہم اللہ کی نعمت ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے گا. خب اہل بیت اللہ کی طرف سے ہمارے پر نعمت ہیں, اور یہ ان کا ذکر بھی ویسے ہی نعمت ہے, لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. خوب کسی چیز کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ آنکھ نعمتیں لائی ہے, کیا شکر ہے اس کا کہ اس سے گناہ نہ کروں, اس سے حلال چیزوں کو دیکھو, یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے. زبان نعمت ہے, اس سے کسی کی غیبت نہ کرو, تہمت نہ لگاؤ, جھوٹ نہ بولو, یہ زبان کا شکر ہے. کان غیبت نہ سنو, حرام چیزیں نہ سنو, یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ جو ذکر نعمت ہے, اگر اس کو صحیح طرح نہ رکھا گیا, اس کی پاسداری نہیں کی گئی, اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا, تو یہ نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں عزیزان محترم. کیونکہ بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر بالکل بھی نہیں یہ نعمتیں لائی ہے, آپ بہرحال غم زدہ ہو کر کسی امام کو آ کے پرسہ دے دیتے ہیں. بہت سی ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آدمی نہیں دے پاتا پرسہ. خوب یہ نعمت ہے, خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. تو بہرحال اس نعمت کو سمجھیے اور شکر کیجئے اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کہ یہ ذکر چلتا رہے. خوب آپ اور میں تو بہرحال کسی حد تک گزر گئے, آنے والی نسل کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے, اگر اس تک یہ ذکر نہیں پہنچا تو یہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی, اور روز قیامت ہم سے ان کا سوال کیا جائے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. وہ امام کی زندگی کہ بہرحال رجب کے بھی ایام ہیں, چند دن ایک دو دن اور بھی گفتگو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے, کچھ دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے کہ کم از کم ہم اپنی زندگی میں توفیق ہو کہ ہم دعا جو اس ماہ مبارک میں ہے وہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. امام کی زندگی باقی آئمہ کی طرح, ظاہر ہے آئمہ جتنے بھی امام تھے ان کی زندگی میں جو خود ان کا علم, ان کی استقامت, وہ ہر چیز جو ظہور دکھا سکتی تھی بغیر اس کے کہ اس کو کوئی روکتا, اس نے ظہور دکھایا, اور ظاہر ہے وہ پھر مشکل کا آئمہ کے لیے باعث بن گئی, لوگوں کا آنا جانا رجوع کرنا. خوب امام کی زندگی میں کافی درس ہیں, بہرحال ہمارے پاس اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف, نہ میں اتنا بڑا طالب علم, میں تو ادنا سے طالب علم ہوں کہ کچھ نکات امام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں کہ کم از کم ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ایک بات ضرور جانتے ہوں اور اس ایک بات کو اپنی زندگی پر عمل کر جائیں, ورنہ پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں. خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد آل محمد. حدیث طولانی ہے, مفہوم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا جو باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, میں جب دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے قریب نہیں پاتا, اور اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں مگر ان کی عمل, ان کی رفتار علی کا شیعہ نہیں بتاتی. تو جب تک ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنائیں گے, کس طرح آپ ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں؟ امام کی زندگی, خود امام کا جو القاب ہے کاظم, کاظم معنی غصے کو, یا جو بھی سمجھ لیں کہ آپ کی کسی وجہ سے انسان کی زندگی میں تیش آ جاتا ہے, یا جو کہ میں مثال سے سمجھاؤں گا, اس کو پی جانا, یعنی اتنا بردباد ہونا کہ جتنی بھی سامنے غصے والی بات ہو جائے خاموش رہ جانا. خوب آئیں اپنی زندگی کے اندر. امام کی زندگی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کو اور ان کے جد کو برا بھلا بولتا تھا. امام کے صاحب نے بولا کہ مولا اجازت دیجئے ہم اس کو ختم کر دیں. خوب کیونکہ ہمیشہ ہم اکثر شیعہ جذباتی ہوتے ہیں, اس وقت بھی امام کے شیعہ جذباتی تھے, تو مولا اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہاں کہا کہ نہیں چھوڑ. एक दिन इमाम ने इससे पूछा कि कहाँ है, तो कहा वो अपने खेत में काम कर रहा है। इमाम अपनी सवारी पर सवार हुए, उसकी तरफ चल गए। जब उसने देखा कि कोई आ रहा है और मेरे खेत में से जा रहा है, तो उसने वहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये मेरी फसल खराब हो जाएगी, कहाँ आ रहे। मगर इमाम आते रहे, इमाम पहुंच गए। जब उसने इमाम को देखा, कहा क्या हो गया, कहा मेरी फसल, कहा कितनी फसल खराब हुई होगी, कितनी तुम इससे काश करोगे, कहा 100 दिनार। कहा मुझसे क्या तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। थोड़ी देर तामुल किया, कहा 200 दिनार। इमाम ने उसे 300 दिनार दिए। कहा और जो तुम्हारी फसल है वो भी खराब नहीं हुई है, जितनी भी काश्त है उसको भी तुम खुद अपने पास रखना। जब उसने इमाम का ये रवैया देखा तो इमाम को चूमा, बोसा लिया, इमाम चले गए। दूसरे दिन मस्जिद के अंदर देखा कि वो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। अब वो जो असहाब थे कि जो कल को उसको मारने को तुले हुए थे, जब उन्होंने देखा, कहा माजरा क्या है, क्या इस तरह इमाम आए और इमाम ने इतनी अपनी जो है वो इखलाक के साथ पेश किया तुम्हारा दुआ। तो इमाम ने कहा कि जो काम तुम करना चाहते थे वो बेहतर था, या जो काम मैंने किया वो बेहतर है। हम अपनी जिंदगी में देखें अजीजाने मोहतरम, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जरा सा कोई गुजर जाए, हमारी जबान से क्या निकलता है, हम किस तरह। अपने घर में देखें, मैं आप खुदा ना खास्ता आपको नहीं कह रहा, अपने आप को, बच्चा जरा सा मेरे मुताबिक अमल ना करे, मैं उससे कैसे बिहेव करता हूं। खुदा ना खास्ता जौजा खाना सही ना बनाती हो या कुछ हो जाए, चाहे मैं जितनी टेंशनें बाहर से लेकर आया हूं, इमाम फरमाते हैं दो सहाबी हज के जमाने में इमाम की खिदमत में आए। इमाम ने अहवाल कुर्सी पूछी तो याकूब था। इमाम ने बोला याकूब कल तुम जब मदीना पहुंचे तो तुम एक जगह पर अपने भाई से आमना सामना हुआ, तल्ख कलामी हुई और तुमने एक दूसरे को बुरा भला बोला। मैंने अपने जद से यह सुना है कि हम एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलते, ना मैं ये चाहूंगा कि मेरे शिया एक दूसरे को बुरा भला बोले। और तुम जानते हो कि जब एक शख्स किसी को बुरा भला बोलता है तो खुदा उसकी उम्र को कम कर देता है, और तुम्हारे भाई की मौत करीब आ पहुंची है, वो घर नहीं पहुंच पाएगा। जब इसने सुना तो इसके तो पांव से जमीन निकल गई। कहा फिर मौला मेरी मौत कब है। कहा तुमने क्योंकि रस्ते में किसी के साथ हमदर्दी की थी, नेकी की थी, हदिया दिया था, इसलिए तुम्हारी उम्र कुछ साल बढ़ गई है। यही हुआ, जब वो गया तो उसे पता चला उसका भाई उसके घर पहुंचने से पहले। अजीजाने मोहतरम, हमारे लिए कबूल वहां से भी तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बड़ी बात नहीं है, बात आसान सी है, बात सादा सी है, मगर ये सादा सी बात जिंदगी में कहां है। सादा सी बात है, हम अपने कुलीग के साथ, हम अपने दोस्त के साथ चाहे जरा सी एक बुराई देखते हैं, वो बाकी सारी मेहनत, हम सारी मेहनत उसकी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। आयतुल्लाह दस्तगैब अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि मैं हज पे मुसाफरत में था तो एक शख्स कुवैत से आया हुआ था, उसने ये वाकया बयान किया क्योंकि बहुत इबादत गुजार था, परहेजगार था। उसने कहा कि मैं अपने इलाके में कुवैत के अंदर एक दिन ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक जगह से गुजर रहा हूं, यकीनन जन्नत की जगह है, एक महल बना हुआ है, उस महल पे एक नाम लिखा हुआ है। कहते जिसका नाम लिखा हुआ था मैं जानता था, वो शख्स मोहल्ले का था। उसकी उस महल की हैबत को देखकर, उसके काम को देखकर मेरे दिल में रश्क पैदा हो गया कि क्या मकाम है उस शख्स का। लेकिन मैं अभी देख ही रहा था कि अचानक से एक अजीब सी बिजली गिरी और सारा महल रेजा रेजा हो गया। मैं इस खौफ से कि ये क्या हो गया, अचानक मेरी आंख खुल गई। सुबह उठा, मैं उस शख्स की खिदमत में गया, कहा मुझे ये बताओ कि कल रात को तुमने कोई काम अंजाम किया। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं कसम देता हूं एक राज है मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझे बताओ तुमने रात को क्या किया। कहते रात को मैं अपनी वालदा के साथ किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई, बात इतनी बड़ी कि मुझे अपनी वालदा को थप्पड़ लगाना पड़ गया। تو آیت وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا، تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ۔ اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا سا تیز جاؤں گا 100 دھرم 200 دھرم 500 دھرم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار و متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے۔ مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو، کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو پروقار ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو، ہم تو نمک کم ہو کھانے میں، یہ کیا بنایا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں۔ ماں باپ تو ہم لوگ، آپ پرانے لوگ، آپ کو کیا پتا۔ قرآن نے، مطلب قرآن نہیں جانتا تھا کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی سے دیکھو۔ عزیزان محترم، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے۔ تبھی تو دل مسترب ہے، ہر وقت اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے، اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے۔ آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درس دیے ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ امام اس زندان میں رہے، اور مختلف زندانیں تھیں امام کے لیے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، یعنی وہ زندان کا جو نگہبان تھا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا۔ کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا؟ امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص، ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، یعنی دشمن ہے علی الظاہر، امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ میرا کوئی گرویدہ ہو رہا ہے؟ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں تو اپنوں کو دور کر رہا ہوں، میں تو اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے مومنین کو، وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہے جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا؟ مگر یہ خدا نخواستہ کہانیاں ہیں کیا؟ مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو، مطلب کسی اور پلانٹ پر تھیں، یہ لوگ اسی پلانٹ کے لوگ تھے، اسی زمانے کے لوگ تھے۔ بعض اوقات ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا اس زمانے کو اس زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں؟ مقایسہ نہیں ہے، لوگوں کی خصلتیں وہی رہتی ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو، مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی؟ جو فطرتن ہے وہ فطرتن ہے ہماری ذات میں، در و دیوار سے، زمان اور مکان سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں، کوئی ایک صفت لے کر آئیں۔ خوب آپ نے زحمت کی، فرش عزا بچھایا، آپ خود آئے، خوب جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو، کچھ تو ہو کہ میں کم از کم اپنے آفس میں کسی ایک شخص کو اپنا گرویدہ بنا لوں، چاہے اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق ہو، کوئی اور مذہب کا ہو، کم از کم میں اپنی زندگی میں کچھ دن، ایک ہفتہ کم از کم گھر کے اندر اپنی زوجہ سے، اپنے والدین سے کنٹرول کروں، کچھ بھی ہو جائے اپنے کندھے پر مسکراہٹ لے کر آؤں. مگر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہے کیا؟ کر سکتا ہے آدمی. آپ علماء کی سیرت دیکھیں. ہم شروع شروع میں طالب علم ہیں تو ہمارے ایک استاد نے ایک عارف کا واقعہ بتایا. ان کا انتقال ہو گیا, ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے تھے. کہا کچھ بھی کھانے کو تو کھا لیتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جلا ہوا ہے, نمک زیادہ ہے, کچھ بھی کھا لیتے تھے. تو دوسرے عالم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. وہ پتہ چلتا تھا مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم, اوپر والے کے کیمرے ہمارے دنیا کے مین فریم سے بھی بڑے ہیں. وہ بالکل کلوز دیکھ رہا ہے. یہیں سے وہ لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو آخری کا ساتھ دیں گے. یہی تو دیکھیں, اور کہاں دیکھیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب کہیں اور جا کے دیکھیں گے؟ ایک عالم دین کہ ہمارے ایک عالم, بہت زیادہ واسطے نہیں ہے, تھوڑے سے واسطے, تو میں نے ایک عالم دین نے بیان کیا کہ اس شخص عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام سے ملاقات ہے. امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا گریا کر کے. کہا مولا گریا کیوں کر کے؟ کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے, مجھے تو ان سے امید ہے جو اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں. عزیزان محترم, اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اعمال سے امام کو رولائیں تو نہیں. میرے اعمال بولے کہ میں تو مولانا صاحب کچھ نہیں کرتا, میں کوئی تو کچھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں, وہ کرتا ہے, وہ بولتے ہیں, وہ کرتا ہے. اب یہ قرار تو کریں کہ میں خود رکاوٹ ہوں. جس دن میں یہ قرار کروں گا اس دن میں اپنی اصلاح کروں گا. جب تک میں اقرار نہیں کروں گا کہ میں خود رکاوٹ ہوں پھر میں کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم, آئمہ کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہے. ہر امام نے حسرت کی ہے کہ کاش اس زمانے میں ہوتے, کاش اس زمانے میں ہوتے. آج ہم اس زمانے میں, علل ظاہر امام کئی زندان امام کے بدلے گئے, مگر امام نے کیا خوبصورت جملے امام نے پر خدا کی حمد کی کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے موقع عطا کیا اس کا, عبادت کا, دعا کا, مناجات کا. خوب ہماری زندگی میں خدا نہ کرے بہرحال کوئی اسیری کی مشکلات اور زندان اور یہ سختیاں, لیکن خوب حدیث ہے کہ جو حضرت سلمان سے بھی نقل ہوئی ہے, حضرت ابا ذر سے بھی نقل ہوئی ہے, یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خود امام سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا سے حدیث جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ الدنیا سجن مومن, دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے. دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. اب قید خانے میں آدمی کیسے رہتا ہے؟ قید خانے میں آدمی خوشحال ہوتا ہے؟ قید خانے میں آدمی زندگی سکون سے گزارتا ہے؟ نہیں, قید قید ہے. چاہے بہت بڑا آپ کو عالیشان دے دیا جائے مگر بولا جیسے باہر نہیں نکل سکتے, روشنی نہیں دیکھ سکتے, فلانا کام نہیں کر سکتے, آپ کیا بولیں گے؟ یہ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ امام کو جہاں مختلف زندان بدلتے گئے وہاں پر ہر آدمی, ہر جاننے والا ماننے والا وہ امام کا وہ جاتا تھا. تو ایک دفعہ امام کو اس ایک سخت زندان سے نکال کر ایک کھلی جگہ پر بغداد میں ایک کمرے میں کہ جہاں صحن بھی ہے, بہتر بستر ہے, امام کو کہا کہ مولا اگر میں کچھ اور کر سکتا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کرتا. امام نے کہا مگر یہ تم نے میرے لیے اچھائی کی ہے, कहा मौला क्यों, मगर उससे तो बेहतर था जहां पहले थे। कहा ये उससे बदतर है। कहा मौला ये तो बेहतर जगह है, यहां रोशनी आती है, हवा आती है। कहा मगर यहां पर उस जमाने में बगदाद और आजकल के जमाने में तो हर जगह ऐसा ही है, गानों की आवाजें आती थी, सारी चीजें आती थी। मौला कहते थे ये मेरे लिए अजियत है, वो अंधेरी कोठड़ी मेरे लिए नेमत थी, कम से कम मैं मासियत नहीं कर पा। सुन नहीं रहा, इमाम मासूम है, इमाम ने खुदा ना खास्ता, लेकिन इमाम बताना चाह रहे हैं कि ये मुश्किल है वो आसान है। हम अपनी जिंदगी में अजीजान मोहतरम अपने आप से देखें हम किस तरफ की तरफ बढ़ते हैं। आजादी हो, सुकून हो, कोई टेंशन नहीं हो, बहुत ज्यादा मजे भी होने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब नसीहतें करते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं। अजीजान मोहतरम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कितना जिंदा रहना है, दुनिया ने कितना रहना है, दुनिया कैद खाना है। मोमिन हमेशा गमगीन है इस कैद खाने के अंदर, मोमिन खुशहाल नहीं है। खूब ये हम अपनी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। इनका मकसद कतन ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में मेहनत ना करें, हलाल ना कमाएं जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नहीं। आए दूसरी तरफ देखें, आए इमाम के ऐसे सहाबी थे कि जो उस वक्त हुकूमत के अंदर भी थे, काम भी करते, अली इब्ने यक्तीन उसके अलावा भी और थे कि जिन्होंने कई दफा कहा कि मौला मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, मगर उन्होंने कहा नहीं उसी में रहो, काम करो मगर मोमिनों की खिदमत करते रहो, जो भी आए सवाल ही आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खूब एक ही वाक्य मशहूर अली इब्ने यक्तीन का के जब हज पे गया और वहां से आए तो इमाम की खिदमत में, तो इमाम ने कबूल नहीं किया, परेशान हो गया वो, जो कि हर वक्त इनायत इमाम का मोरद नजर होता था, परेशान हो गया इमाम क्यों नहीं कबूल कर रहे। कहा फलाना शख्स तुम्हारे पास आया था, तुमने उसको उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, अब ये परेशान कि वो कहां, अब ये खुद मदीना में इमाम के पास। तो कहा मौला मैं, कहते जब तक वो राजी नहीं होता हम भी राजी नहीं है। हम कितने अपने मोमिन भाइयों को राजी करते हैं, कितने हम अपने आने वाले सवाल को, चाहे सवाल मादी हो, चाहे सवाल किसी की मशवरत से हल हो जाने वाला हो, चाहे हो सकता है मैं किसी की किसी से रहनुमाई, किसी से किसी का वास्ता करवा कर हल कर दूं, कितना मैं अपने वक्त के इमाम को राजी करता हूं। मैं ही हूं, सिर्फ मैं बढ़ता रहूं आगे बस। फिर इमाम ने इजाजे इमामत से उसे भेजा वहां, वो गया दक्कुल बाप किया, अपने रुखसार को जमीन पर रखा और उससे कहा कि अपने पाँव को मेरे ऊपर रखो। उसने कहा कि ये क्या, कह रहा नहीं जब तक तुम ये नहीं करोगे इमाम मुझसे राजी नहीं। अजी जाने मतलब वो जानते थे इमाम की अहमियत को, इमाम किसे कहते हैं। ऐसे नहीं शब आशूरा कोई भी छोड़ के नहीं गया, मकाम बैत सब सब चाहे सब दे रहे हैं। कहा नहीं क्यों, अबे इमाम मौला आपके बगैर खाक हो ऐसी जिंदगी पर। अजीजाने मोहतरम इमामत कायनात के निजाम में एक ऐसा चरखा है कि जिसके बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। मेरी जिंदगी में कहां है, कल जुम्मा था गुजर गया, जुम्मे का दिन इमाम के जहूर का मुतवक्का दिन है। मैं अपने आप से, मैंने कितना इमाम को याद किया कल, कितना याद किया, कितनी देर याद किया इमाम को मैंने। अजीजाने मोहतरम विलायत वही है जो अपने वक्त के इमाम को पहचाने, मारिफत वही है। मगर वो हदीस रसूल खुदा की नहीं सुनी कि जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना जहालत की मौत मरा है। दो अल्लाहुम्मा अर्रिफनी, परवरदिगार तू मुझे अपनी मारिफत अता कर। अब आगे दुआ बढ़ती बढ़ती आती है, अगर तूने अपने हुज्जत की मारिफत नहीं की, हुज्जत कहां, گمراہ ہو جاؤں گا. عزیزان محترم، یہ جب تک اندر پریشانی نہیں ہے نہیں آئے گا. آپ بڑے بڑے مجمع کرواتے رہے، امام نہیں آئے گا. امام کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، تھوڑے سے چاہیے. آپ یہ نہ نگاہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو، میں کیوں نہیں ہو رہا. وہ اکثر سوال کرتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے، جب مسجد جمکران میں وہ سوال دیتے تھے شرعی سوالات کے جواب، تو وہاں ایک جوان کو دیکھا، اس کی حالت غیر سی تھی. اس سے پوچھا، یہ تمہاری کیفیت کیوں ایسی ہے؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. کہا تو تم نے امام سے کہا؟ کہا کہا مولا مسجد جمکران آپ جانتے ہیں، مسجد سہلا کے بعد کمکے کرتی، لوگ امام کی محبت میں آتے ہیں. کہا میں نے مولا سے پوچھا، مولا آپ کو تو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے اور آپ ہی کے لیے آتے ہیں. یقیناً نماز توحید کی طرف، امامت توحید کی طرف ہے، لیکن منسوب آپ سے ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی بھی میرے لیے نہیں آیا. کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو شادی، کسی کو بچہ. ہم نے آئمہ کو کیا اپنی زندگی میں منت مان لیں؟ کہاں ہے اور امام ہماری زندگی میں؟ وہ تو کریم ہے. امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، باب حاجتوں کا دروازہ ہے. تین باب الحوائج ہیں، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. باب الحوائج ہے. کاظمین میں اگر آپ کی نگاہ دیکھیں کیا رش ہوگا، کیا عجیب فضا ہے. خدا ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہر جگہ پر ایک الگ کیفیت ہے، کاظمین کی کیفیت بالکل الگ ہے. آپ جائیں وہاں پر، انشاءاللہ کہ گئے بھی ہوں گے. باب الحوائج ہے. آج آپ جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے امام سے مانگی ہے، کیوں نہیں امام دے گا؟ کریمہ اہل بیت کا والد ہے کہ حضرت معصومہ علیہ السلام اللہ علیہ جو کم کے اندر ہیں، ان کے والد محترم ہیں، وہ کریمہ اہل بیت ہیں. بی بی کو ان کے والد کا واسطہ دیں، آج آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے یہاں سے. رؤوف امام، امام رضا علیہ السلام کے، وہ مرضوں کو شفا دینے والا جو ہماری قبر میں آنے والا، ان کے والد ہیں. امام رضا کو واسطہ دیں اپنے والد کا، وہ کریم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے اپنے در سے. مگر میں کیا لے کے جا رہا ہوں عزیزان محترم؟ جب میں اپنے کسی آفیسر کے پاس جاتا ہوں، کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہوں، تو سوچتا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں، کچھ لے کے جاؤں. یقیناً کام ہوتا ہوگا مجھے ان سے کوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے جاؤں. ہم امام کے پاس کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس امام کو دینے کے لیے؟ کیا ہے؟ امام کہہ دے کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ زہان محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ لے کہ آپ کی صلوات ان کے لیے ہدیہ ہو. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ اذن دخول خاص طور پہ کربلا کے لیے، باقی جگہوں کے لیے بھی داخل ہونے کی جو اجازت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گریوں کو، اشک کو لے کے جاؤ، اپنے آنکھوں کو اشک کے ساتھ لے کے جاؤ. قبول کر لیتے ہیں، یعنی آنسو آ گئے سمجھ لو کہ انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے. امامت، خود آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ جب میں مر گیا ہوں تو میں مجھے اٹھا کر خوراسان مشہد میں میرے بدن کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہاں پر مجھے آواز آئی کہ جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم اسے پناہ دیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ظاہری دنیا ہمیں لگتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت محدود ہے یہ دنیا. اگر یہ دنیا بہت کچھ ہوتی تو ہمارے آئمہ اس طرح زندگی نہ گزارتے. اس قید اور بند میں، اس سختیوں میں، عزیزان محترم، جو بیان کرتے ہیں تاریخی کتابوں میں کہ امام کو اس طرح قید خانے میں ڈالا گیا. آپ اہمیت دیکھیں نا زندگی کی, ہم کتنی محبت ہے دنیا سے. جب تک ہم محبت کو باہر نہیں نکالیں گے یہ محبت نہیں آئے گی دوسری. یہ دنیا بھی رہے اور پھر بولے امام بھی رہے نہیں, اس کا قطن مقصد یہاں سے اٹھ کے مت لیجیے گا کہ مولانا صاحب نے بولا جی کام کرنا چھوڑ دو. ایک بعض اوقات لوگ دوسرے معنی لے جاتے ہیں, نہیں, قطن روایتیں ہماری خدمت میں ہیں. حلال رزق کمانا ہے, محنت کرنی ہے, سارے کام کرنے ہیں, کیونکہ وقت کے امام کو ہر چیز کی ضرورت ہے. لیکن دل نکالنا, آیت اللہ عظمہ بیجت نے پوچھا زہد کی تعریف کیا ہے, کہا زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دو, زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا تمہارے پاس ہو مگر تمہارا دل دنیا میں نہ ہو. دل تمہارا دنیا میں نہ ہو. وہ میرا تو موبائل کھو جائے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میری تو گاڑی پہ چڑھا سا اسکریچ لگ جائے تو, ابھی تو لی تھی میں نے گاڑی, دل اتنا زیادہ لگے گی, خراب ہوگا, ٹوٹے گا, کھوئے گا. اس کو دیکھیے کہ جو سالم آیا تھا وہ کتنا ٹوٹ گیا ہے, اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس پہ سارا دن کتنے اسکریچ لگ رہے ہیں, اس کی کتنی سکرینیں ٹوٹ رہی ہیں. عزیزان محترم, قبر کی رات بہت سخت ہے. عرفا نے بیان کیا ہے کہ میں ظاہر ہے کہ میرا اتنا مشاہدہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی وہ مشاہدہ ایک ذرا سی جھلک آ جاتا ہے جان نکل جاتی ہے. ایک عارف اصفہان میں تھے, عالم دین تھے, انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا کہ میں دیکھوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. قبر کمروں کی طرح پرانے زمانے میں ہوتی تھی, ایک قبر میں بیٹھے ہوئے وظیفہ کر رہے تھے, دعا پڑھ رہے تھے, دیکھا ایک شخص کو لایا گیا, یعنی مردہ کو لایا گیا, رکھ کے چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے. ایک شخص کو ساتھ بٹھا دیا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اب یہ تو صاحب نظر تھے, انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ آگ کا گز لے کر داخل ہوئے ہیں. وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک جھلک اس آتش کی دیکھی اس عالم نے, اسے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کمرے سے باہر پھینکا, بے ہوش ہو گئے. کچھ ماں کوما میں رہے, جب ہوش میں آئے تو استاد آئے, کہا ایک جھلک برداشت نہیں کر پائے برزخ کی, ایک جھلک. اصل ہمارے لیے بڑا آسان ہے, گزر جائیں گے, ہمارا کیا ہے, مولا وارث, مولا آ جائیں, مولا تو آئیں گے, مولا اپنے شیعہ کے پاس آئیں گے, مولا اس کے پاس آئیں گے جس نے واقعا امام کی سیرت پہ زندگی گزاری ہوگی. دیکھیں امام کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں. عزیزان محترم, زندان اتنا تنگ ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا, اتنا تنگ ہے کہ ٹانگیں پھیلا نہیں سکتا. عزیزان محترم, ابھی آپ کو کوئی کھڑا کر دے تھوڑی دیر کے لیے, جھک کے کھڑے ہو جاؤ, آدھے گھنٹے جھک کے کھڑے رہو. آپ بولو بھائی مجھے جتنی سزا دینی ہے دے لو, میں نہیں کھڑا ہو سکتا جھک کے. تصور کیجئے, میں نے وہ, ہم نے وہ زندان نہیں لیکن اس طرح کے ایک زندان کو ہمیں دکھایا گیا کہ اس طرح زندان ہے, اتنا تہ خانے میں ہے کہ سورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی اس کے اوپر, اتنا تنگ ہے کہ آدمی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. خوراک کیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت خوراک ہے, اور وہ بھی کیا خوراک دیتے ہوں گے امام کو. یعنی وہ مقام آ گیا کہ جہاں امام یہ فرماتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے کوئی جگہ دی عبادت کی, وہی امام خدا سے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے خالص کر دے اس مقام سے. کیونکہ اذیت صرف بدن کی نہیں تھی, وہ جو آخری نگہبان تھا وہ اتنا سخت تھا کہ وہ غلط جملے بھی استعمال کرتا تھا جو امام سے برداشت نہیں ہوتے تھے. عزیزان محترم, سخت ہے انسان اپنے ابا اجداد اپنی جد مادر کے لیے کوئی جملے سن سکے، سخت ہے. امام نے کہا مولا مجھے پروردگار مجھے اس سے خالص کر دے. ایک مولا کا ماننے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے مولا کی زیارت کیا، کبھی اس کی چابی نہیں ہے ہم نہیں دکھا سکتے. کہا مجھے دکھا دو. کہا ایک سوراخ ہے جس سے ہم دیکھتے رہتے ہیں قیدی کو، اس میں سے تمہیں دکھاتے. اس نے دیکھا تو امام کچھ نظر نہیں آیا. وہ چھوٹا سا کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ امام نظر نہیں آئے. کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. کہا ایک چراغ ہے اور ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے، یہی امام ہے. اور اتنا امام نحیف ہو چکا تھا، اتنا امام کمزور ہو چکا تھا، عزاداران محترم اتنا امام کمزور ہو چکا تھا کہ امام نظر نہیں آ رہا. ہاں ارے تنگ آ گیا ظالم اور نہیں دے سکے امام کو. آخر کار امام کو زہر دے دیا گیا. اس نے کہ باہن نے کچھ شیعوں کو بلایا، کچھ علماء کو بلایا اور بدن دکھایا. کہا دیکھو اس بدن پہ کوئی نشان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے. کہا نہیں اس پہ تو کوئی ضربت کے نشان نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی چیز کے نشان نہیں ہے. کہا دیکھو خود گواہ ہو جاؤ امام تبھی موت مرا ہے، ہم نے امام کو نہیں مارا، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. ہاں آزاداران محترم پھر امام کے جنازے کو بولا رکھ دو جا کر. کہاں پر رکھ دو؟ پل پر رکھ دیا. ارے کہاں تھے شیعہ؟ عزیزان محترم تحمل کیجئے، سوچئے. امام ایک تو زندان میں، اتنے سال زندان میں، آج وقت کا امام غیبت میں، اتنے شیعہ ہمارے، ارے کہاں ہے امام؟ کیوں نہیں ہم اس طرح کرتے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بلائیں؟ ارے یہی عبرت ہے تاریخ سے کہ امام کو چار لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا آزا. ارے یہی شیعہ رافضوں کا امام ہے، رکھ کے چلے گئے. جب دوسرے دن آئے دیکھا، کہا جنازہ بہت بھاری ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھا تو امام کے بدن پر زنجیریں ہیں، سنگلے ہیں، اس کا وزن ہے کہ جو امام کے جنازے کو اٹھایا نہیں جاتا. خبر پھیل گئی، لوگوں کو پتا چل گیا. ارے لوگ پھول لے کر آئے، شان سے جنازہ اٹھایا گیا، شان و شوکت دی گئی. حالانکہ بہت سختیاں جھیلی امام نے، مگر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے مولا آپ کے جنازے کو اٹھایا تو گیا، آپ کو تدفین تو کیا گیا. آئیے کربلا. ارے جب آخری وقت آیا تو بلایا گیا. میری بیوی کہتی ہے مرزا یہ کیسی تیاری ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں. ارے یہ تو ہمارے تو لوگوں کو مار دیا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ گھوڑے لاشوں کو اپنے ٹاپوں سے کچلنے کے لیے تیار کر رہے تھے. ارے ایک ایک کر کر ہر کوئی اپنے جنازے لے گیا. ارے ایک لاشا ریگستان میں تپتی ہوئی دشت میں پڑا رہ گیا. ہاں عزیزان محترم ہمارے لیے ایک دن ہوتا ہے گریا کا، ہم ایک دن گریا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، مگر آئیں رسول کی گریا کو دیکھیں گے. کل وفات حضرت ابو طالب ہے، رسول نے پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا، ایک سال پورا غم کا سال. کوشش کیجئے گا کم از کم اپنی زندگی میں ایک دن ضرور غم بنائیے گا حضرت ابو طالب کا. یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں گے شاید بہرحال، لیکن کم از کم رسول کی اطاعت کی خاطر ایک دن حضرت ابو طالب کو دیجئے گا، پورا سال اگر ہم غم نہیں کر سکتے. اسی دعا کے ساتھ کہ آج کی مجلس جو ہے وہ مرحوم محمد سبتین مرزا ابن مرزا دلاور حسین، مرحوم ہاشم مرزا ابن مرزا دلاور حسین اور تمام مومنین مومنات اور اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام علماء اکرام شہداء اکرام جو لوگ بھی اس محفل مجلس میں بانی تھے یا جو خدمتیں دے رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، ان سب کو اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تمام.